بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، اور ساتھ ہی ساتھ سلام بھی ہمارا قبول کیجئے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟
بالکل اللہ کا شکر. جی سلام عرض کرتا ہوں اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں. جی ایک مزیدار گرما گرم سا پروگرام آج بھی آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، اور امید کریں گے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. ہمارے ہفتے کا موضوع بڑا اہم چل رہا ہے،
بہت اہم موضوع چل رہا ہے، اور عوام کا کردار اور
جو علماء کا کردار. جی بالکل،
اسلامی انقلاب میں، اور آج اس کا آخری دن بھی ہے.
جی بالکل، اس کا انشاءاللہ آج نچوڑ بھی نکالیں گے. چلیں گے ہم لوگ نسیم زندگی کا تحفہ.
جی ہاں، ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہترین سا فرمان، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، دنیا کی طرف دیکھو لیکن گزرنے والے زاہد کی طرح، نہ کہ دلدادہ عاشق کی مانند.
محترم ناظرین، کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فرمان پر بھی عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کر سکے انشاءاللہ.
بالکل
جی. اور خورم ہمارے ساتھ کون مہمان ہوں گی بتائیں
جی؟ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے کیسر عباس جعفری صاحب، پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے، اور وہ ہمارے ہفتے کا موضوع اسلامی انقلاب میں علماء اور عوام کا کیا کردار تھا، اس موضوع کا انشاءاللہ نچوڑ نکالیں گے. امید کریں گے آپ کو پسند آئے گا.
جی خورم، میں آپ کو اور محترم ناظرین کو لے چلوں گی کینیڈا، جہاں پہ ڈاکٹر عقیلہ حکیمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. طب کی دنیا میں کیا کیا نئے نئے کام ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمیں اسے اپ ڈیٹ کریں گی. اس کے علاوہ محترم ناظرین کیا کر سکتے ہیں، جلدی اسکرین پر واٹس ایپ اور وائبر کے نمبر دیکھیں گے. facebook.com/actmorningshow بھی ہمارے فیس بک کے صفحے کا ایڈریس ہے. ایک راستہ اور بھی ہے، وہ خورم آپ کو بتائیں.
جی بالکل، اسٹوڈیو کے نمبر بھی آپ لوگ ہماری اسکرین پہ دیکھیں گے، اس پہ آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا نمبر بھی دے سکتے ہیں، اور نمبر آپ جو ہے ہمیں میسج بھی ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں وائبر واٹس ایپ پہ، تاکہ ہم آپ لوگوں کو کال بیک کر سکیں اور آپ لوگ ہمارے پروگرام نسیم زندگی میں شامل ہو سکیں.
بالکل، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا پروگرام آپ کی شرکت کے بغیر جو ہے وہ ادھورا پڑ جاتا ہے.
بالکل ایسا ہی
ہے. اور خورم اب وقت ہوا ہے میرے خیال سے جان بنانے کا.
بالکل، ورزش
کرتے ہیں. ورزش کرنے کا وقت ہوا ہے ناظرین، ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹس، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
خدا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جتنے پروگرامز ہیں ان کو غور سے دیکھا ہوگا، ورزش کر رہے ہوں گے. اب ہم ایک اور ورزش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ. بیٹھتے ہیں زمین پہ، پلاٹس کے جتنے بھی اسٹیپس ہم بیٹھ کے انجام دیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہمارے کمر، گھٹنے اور دونوں پنجے ایک لیول پہ ہونے چاہیے. ابھی اپنی کمر کو ڈھیلا رکھیں گے، دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ران کے نیچے رکھیں گے، سانس لیں گے، اور سانس چھوڑنے کے ساتھ اپنی کمر کو سیدھا کریں گے. اگر اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر سکتے اس انداز میں، تو پھر اپنے دونوں پنجوں کو پیر سے، دونوں پنجوں کو زمین سے اٹھا لیں اور ان کو سیدھا کر لیں. دونوں ہاتھ رانوں کے نیچے، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے وقت کمر کو سیدھا کریں گے، دوبارہ سانس چھوڑیں گے، دوبارہ سانس لے کے سانس چھوڑیں گے اور اپنی کمر کو سیدھا کریں گے. کمر کو سیدھا کریں گے. اس ورزش میں بھی جب ہم اپنے سانس کو چھوڑیں گے تو ہمارا پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے، سینہ باہر کی طرف نکلا ہونا چاہیے. اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ران کے نیچے سے نکالیں گے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف لے کے آئیں گے. کمر ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، دوبارہ سانس لیں گے، پیٹ کو اندر کریں گے، سینہ ہمارا نکلا ہونا چاہیے، بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے ہماری کمر. پھر دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف لے کے آئیں گے اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے. سانس لیں گے, پیٹ اندر سینہ باہر, کمر بالکل صاف کریں گے, اپنی سیدھی کریں گے, سینہ بالکل باہر نکلا ہونا چاہیے, پیٹ نکلا ہوا. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل سامنے رکھیں گے. دونوں کندھے ہمارے سیدھے ہونے چاہیے اور ہاتھ ہمارے کندھوں سے اوپر نہ ہوں, اور یہ ہماری تھوڑی اس سٹیپ میں نہ اوپر کی طرف جائے گی نہ نیچے کی طرف, بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے اور ہمارے دونوں ہاتھ بھی ہمارے کندھے کے لیول تک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, صرف ہمارا پیٹ اور ہماری جو کمر ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. جب ہم اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے آئیں گے تو تھوڑا سا ہاتھوں کو 45 ڈگری کے لیول تک اوپر بھی لے کے جائیں گے. یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے اس ایکسرسائز کا. جو بھی آدمی یہ ورزش کرے وہ اپنی توانائی کے حساب سے اور جتنا ہاتھوں کو اوپر لے جا سکتا ہے اور جتنی سختی برداشت کر سکتا ہے اتنی ورزش کریں. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, کمر بالکل سیدھی, سینہ نکلا ہوا, پیٹ اندر کی طرف. سانس چھوڑتے وقت دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل پیر ہمارے سیدھے ہونے چاہیے. اگر پیر سیدھے نہیں رکھ سکتے تو پیروں کو اٹھا لیں گے. اب ہم ہاتھوں کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد اوپر لے کے جائیں گے, دوبارہ نیچے لے کے آئیں گے, دوبارہ ہاتھوں کو ہم اپنے ران کے نیچے لے جائیں گے. ایک دفعہ اور اس ورزش کو دہراتے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم اپنی کمر کو سیدھا کریں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے. سانس لیں گے, اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ دیکھیں 45 ڈگری کا, اس میں 45 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے. دوبارہ ہاتھوں کو نیچے لے کے آئیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دقت سے آج کا پروگرام دیکھا ہوگا, اس ایکسرسائز کو دیکھا ہوگا, اور آپ ہماری ساری ایکسرسائزز کو دیکھ رہے ہوں گے, ہر اسٹیپ کو دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے لیے صحت و سلامتی کے آرزو کے ساتھ خدا.
جی محترم ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ نے نصیب زندگی کی ورزش کے حصے کے ساتھ ورزش بھی کی ہوگی, آپ نے آج کے دن کو ایک دم فٹ بنا لیا ہوگا انشاءاللہ.
بالکل.
اور جی خورم خاصہ بات ہو, ہم چلتے ہیں کینیڈا جہاں ڈاکٹر اکیلہ کی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سوال بھی پوچھتی چلتی ہوں کہ بھائی طب کی دنیا میں کیا نئے نئے کام ہو رہے ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم آپ لوگوں کو اور ناظرین کو. بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے.
جی
طب کی دنیا میں تو ویسے بہت سارے انوینشن ہوتے رہتے اور بہت سارے تجربے ہوتے رہتے ہیں. تو ابھی جو ایک جو اہم چیز پہ آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ان بیماریوں پہ ہے جو لانگ ٹرم بیماری ہے, جو عمر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, جس کو صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہے. تو ان میں سے ایک بیماری جو ہے وہ ذیابیطس کی بیماری ہے. اب ذیابیطس میں بندہ جب اس میں جو ہے اس بیماری میں انوالو ہو جاتا ہے تو آخر تک جو ہے یہ بیماری ساتھ چلتی رہتی ہے. تو اب ویسے ذیابیطس کے سب کو پتا ہے کہ دو طرح کے ذیابیطس ہوتے ہیں. ایک وہ جو شروع سے انسولین چاہیے ہوتا ہے اور ہر مرتبہ جو ہے وہ انجیکشن لگانا پڑتا ہے. ایک وہ جو ٹیبلٹس جو ہے اس پہ بھی جو اکثر لوگوں کے گلوکوز لیول جو ہے وہ صحیح رہتا ہے لیکن بعد میں آ کے جو کہ ان کو بھی جو ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ انسولین کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ان بیماری میں خاص طور جو ذیابیطس کی بیماری ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اس کے جتنے بھی جو جیسے انسولین لگانا یا جس چیز کے اور دوسرے جو سائڈ افیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے, چاہے وہ بیماری کے سائڈ افیکٹس ہو چاہے وہ علاج کے ہوں. اب علاج میں جو ہے جو سب سے اہم ایک چیز ہے وہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ نیڈلنگ ہوتی ہے, یعنی ہر مرتبہ جو ہے وہ انجیکشن یوز کرنا پڑتا ہے. ایک جو ہے جیسے پچھلے دنوں جو ہے وہ ڈاکٹر یاسر نے بتایا تھا کہ انسولین کو لگانے کے لیے جو ہے اب یہ ہے کہ انجیکشن کا استعمال اس کو ریپلیس کیا جائے, یعنی بہت اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انجیکشن نہ لگانا پڑے تو کیپسول کے تھرو انسولین کو بدن تک پہنچایا جائے. تو اسی طریقے سے ایک اور چیز پہ بھی کام ہو رہے, یعنی بہت زیادہ کلینکل اس پہ کام ہو رہے لیکن ابھی تک بازار میں نہیں آئی ہے یہ چیز, وہ یہ ہے کہ گلوکوز لیول اگر چیک کرنا ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ نیڈل کا استعمال نہ ہو, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیڈل فری ڈائبیٹک کیئر, یعنی ہم نیڈل کے ذریعے جو ہے وہ اس کا استعمال ہی نہ ہو, کیونکہ اس سے جو ہے وہ پیشنٹس کو بہت درد ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے, دن میں کتنے مرتبہ چیک کرنا پڑتا ہے گلوکوز لیول کو یا انسولین لگانی پڑتی ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ پیشنٹ کو بہت یعنی درد ہونا اور یہ چیز بہت ایک سخت بنا دیتے ہیں ذیابیطس کے جو ہے وہ علاج کو. تو اس میں جو ہے آج کل جس اس پہ کام ہو رہی ہے کلینیکل لیول پہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ گلوکوز کو چیک کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ایسا پروسیس ہو کہ بندہ جو ہے وہ خون باہر آنے سے پہلے, یا یہ ہے کہ نیڈلنگ کے جو ہے وہ نیڈلنگ کو ریپلیس کیا جائے, یوں جو ہے وہ آسانی سے ہم کہہ سکے. تو اب نیڈلنگ کو ریپلیس اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک انہوں نے ایک ڈیوائس بنایا ہے, اس ڈیوائس میں ہوتا ہے کہ ایک ٹوتھ برش ٹائپ کی جو ہے وہ اس پہ ایک اس کا ایک سرا ہوتا ہے, اس کو اسکن پہ رکھا جاتا ہے, جو وہ ٹوتھ برش ہے وہ تھوڑے سے اسکن کو رب کر دیتا ہے, اس میں سے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ سینسر لگے ہوئے تھے ہیں جو ریز بھیجتے ہیں, سگنلز بھیجتے ہیں بلڈ کے جو ہے وہ رگ کے اوپر, اور وہاں سے جو بلڈ کے جو مختلف اس میں چیزیں ہوتے ہیں اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ گلوکوز ہے, تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, اگر انشاءاللہ یہ بازار میں آ جائے اور بہت کامیابی کے ساتھ اگر یہ جو ہے وہ چلے تو یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت بڑی اور اچھی بات ہوگی.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر عافیہ حکیمی, بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا طب کی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, اور میرے خیال سے خورم ایک بہت نیا قدم اور بڑا قدم ہے.
ڈرنے کی بات ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ مدام استعمال کرنا ہوتا ہے, ہر روز آپ کو جو ہے اس کی سوئی لگا کے تھوڑا سا خون نکالنا, پھر کوئی پریشانی ہوتی ہے اکثر, تو اس کا رائے حل جو ہے ڈاکٹر عاقل حکیمی نے بتا دیا. انشاءاللہ جلد یہ ڈیوائس جی بازار میں آ جائے. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر عاقل حکیمی کا کہ آپ نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ.
جی ہاں, اور خورا میرے خیال سے یہاں ساتھ مل کر پکا لیتے ہیں
جی ضرور,
اور اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. آپ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی میں, اور نسیم زندگی میں اب وقت ہوا ہے گفتگو کے حصے کا جہاں خورم محترم مہمان کے ساتھ آپ سب کا انتظار کر رہے ہیں. جی خورم,
بہت شکریہ رباب. جی بالکل, کینیڈا جانے کے بعد اب ہم لوگ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے کا ہفتے کا موضوع اسلامی انقلاب میں عوام اور علماء کا کردار جو تھا اس کے بارے میں, جیسے کہ ہم آپ لوگوں کو پتا ہے جمعرات کے دن ہم لوگ ہمارے ہفتے کا موضوع جو ہوتا ہے اس کا نچوڑ نکالتے ہیں. جناب قیصر عباس جعفری کو ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں, پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی, تاکہ وہ اس موضوع پر آ کے روشنی ڈال سکیں. سلام عرض کرتا ہوں جعفر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کیسے بھائی, شکریہ ادا کرتا ہوں پھر ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے, اور بارہ مجھے علم ہے کہ آپ کی بارہ تعلیم کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور مختلف دوسرے کام بھی ہوتے ہیں, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ٹائم نکالا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے. قیصر صاحب, ہم نے پورا ہفتہ اس پہ کام بات کی اس موضوع پہ, کل بھی جو ہے راشد عباس نقوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی. بہرحال انہوں نے 22 مہمان جو اسلامی انقلاب کی 36ویں سالگرہ کے دن تھا اس پہ اس موضوع پہ بھی گفتگو کی. تو آپ کہاں سے شروع کریں گے, کیا کردار رہا ہے عوام کا اور علماء کا اس انقلاب میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, انه خیر ناصر ومعین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلام عرض کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ بشر میں اسلامی معاشرے میں خصوصاً عدالت, مساوات اور حقوق بشر کا, یا یوں کہوں کہ تمام تر تعلیمات دینی کا خون اس دن ہو گیا تھا جس دن افراد کی رہنمائی, معاشرے کی پیشوائی, رہبری کا جو فریضہ ہے وہ دینداروں سے لے کر سیکولر لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا.
اچھا
دیکھیے, میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں, اور تاریخ ہر مقام پر اور ہر جگہ پر فقط بادشاہوں کے قصوں اور کہانیوں پر مشتمل یا جھوٹی داستانوں پر مشتمل علم نہیں ہے.
اچھا,
بلکہ بعض جگہ پر تاریخ اپنے سوالوں کا جواب سائنسی طرز پر, یعنی 2+2=4 کی طرح دیتا ہے.
اچھا,
اور یہ بات جو میں نے کی ہے یہ تاریخی حقائق کی روشنی میں کی ہے. یہی وجہ تھی کہ ایرانی قوم پوری تاریخ میں ایک سمجھدار اور متمدن قوم رہی ہے. انہوں نے اس نقطے کو بہت ساری قوموں سے پہلے درک کر لیا.
کہ اب ہماری فلاح، اب ہماری پیش رفت، اب ہماری کامیابی کا راز ان شاہوں کے درباروں میں نہیں،
اچھا،
علماء کے پیچھے ہے.
ٹھیک ہے،
اسی لیے انہوں نے ایک عالم دین کا انتخاب کیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے پیچھے ایسے چلے کہ پھر مڑ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا رہ گیا ہے.
ٹھیک ہے،
کچھ بچا ہے نہیں بچا، جان جاتی ہے چلی جائے، بے وطن ہوتے ہیں، ہو جائیں، زندان میں جانا پڑتا ہے، جائیں گے، جتنی سزائیں ملیں گی بھگتیں گے، لیکن اس ولی کے پیچھے ہم رہیں گے.
ٹھیک ہے،
اس کی اقتدا کریں گے، ان کی تقلید کریں گے.
ٹھیک ہے،
تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قوم نے اس نقطے کو بہت پہلے درک کر لیا. اور یہ بات جو میں نے کہی کہ ایرانی قوم ایک متمدن، آپ مثلا تاریخ اسلام سے پہلے دیکھ لیجئے ان کے تمدن کا حال، یا تاریخ اسلام کے بعد میں دیکھ لیجئے، یعنی اس قوم کے بارے میں اور اس قوم کی، میں اس وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں ایران میں رہتا ہوں اور ایرانی قوم سے متاثر ہوں، جو حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں، میں وہ پیش کروں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں، کہ یہ قوم اتنی سمجھدار قوم ہے کہ جیسے ہی اسلام میں آئی، یعنی ایران فتح ہوا، تو اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت اور قدرت کا رنگ ہی بدل گیا.
اچھا،
ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے حضرت سلیمان فارسی یا سلیمان محمدی کہیں ہم ان کو، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بندہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ، یہ سلیمان ہے آپ کے صحابی. فرمایا اس کی قوم اگر علم ثریا ستارے پر بھی پہنچ گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی قوم اس علم کو ثریا ستارے سے اتار لے گی.
اچھا،
اس کی قوم اتنی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی قوم ذہین قوم تھی، سمجھدار قوم تھی، انہوں نے اس نقطے کو درک کر لیا کہ اب ہماری فلاح اور اب ہماری بھلائی جو ہے وہ بادشاہوں کے درباروں میں نہیں، سیکولر لوگوں کے پاس نہیں، بلکہ اب ہماری فلاح اور پیش رفت کا راز جو ہے، پیش رفت جو ہے وہ علماء کے پیچھے ہے.
کیسے صاحب، گفتگو ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. جو نقطہ آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ایرانی قوم اور اس کا اتنی جلدی اس مسئلے کو سمجھ جانا کہ اب ہماری بہبود کا راستہ، ہماری نجات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیونکہ رہبر بہت جگہوں پہ، لیڈر بہت جگہوں پہ آتے ہیں، لیکن عوام ان کو سمجھ نہیں پا سکتی. اس پہ مزید ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ابھی ناظرین، ہمارے ساتھ جناب قیصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں، پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی. گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ہم لوگ، لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب واسی. رباب،
بہت شکریہ خورم. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن محترم ناظرین، ہم یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر چلوں گی خورم کی طرف تاکہ وہ اپنی بہترین گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خورم،
بہت شکریہ رباب جی. بالکل، قیصر عباس جعفری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی. قیصر صاحب، آپ نے عوام کی طرف اشارہ کیا، ان کی ذہانت کی طرف اشارہ کیا. جو ماحول اسلامی انقلاب سے پہلے، ایرانی انقلاب سے پہلے ایران کا تھا، ایک بادشاہی سسٹم اور بڑا مضبوط قسم کا بادشاہی سسٹم، اور پھر سپر پاورز کا اس کے پیچھے اس کی حمایت کرنا اور زبردست قسم کی حمایت کرنا، ایسے حالات میں بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ٹیلی ویژن نہیں تھا جو ان تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یا علماء کے پیغامات پہنچا سکے. بالکل غرب کی طرف شاہ ان کو لے کے جا رہا تھا، اور بڑے زور شور کے ساتھ، یعنی یہاں تک کہ حجاب کے اوپر سوال اٹھا، پابندی لگا دی گئی، اور بہت سختی، اور ایسے انٹیلیجنس ان کا نیٹ ورک اس ٹائم پہ شاہ کا، جو ایسے حالات میں کیسے ایک عوام اتنی جلدی اس نے جو ہے وہ پیغام، جو حقیقت کا پیغام تھا، جو ان کی نجات کا پیغام تھا، اس کو پکڑ لیا.
دیکھیں جی، امام نے 1342 میں قرآن مقدس کی اس آیت سے اپنے قیام کا آغاز کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف، میں یعنی تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف دو دو بن کے، ایک ایک بن کے قیام کرو، اللہ کے لیے قیام کرو.
ٹھیک ہے،
تو امام نے سب سے پہلے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ امام کا پیغام عوام تک کیسے پہنچا، میں نے ہفتے گزشتے بھی عرض کیا تھا، امام نے سب سے پہلے علماء کو بیدار کیا.
اچھا،
علماء کو اس پہلی طرز فکر سے نکال کے ایک نئی طرز فکر عطا کی، اور اس کے بعد جیسے ہی علماء امام کے ہم خیال اور ساتھ چلنے والے بن گئے، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کسی بھی جامعے میں کس قدر ان کی جو ہے پذیرش ہے، کس قدر لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، کس قدر لوگ ان کو چاہتے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد، یعنی علماء کا تعلق قلوب انسانی کے اوپر ہے، یعنی علماء انسان کے جسموں پر نہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں، معنوی پیشوا ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ علماء نے جب ملک کے کونے کونے میں اور گوشہ و کنار میں امام کا فرمان لوگوں کو اور امام کا پیغام لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے چشم بستہ اس کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا. یہ وجہ تھی کہ امام کا پیغام، یعنی جیسے ہی امام کوئی بات فرماتے تھے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل جاتی تھی اور ہر کوئی اس پیغام کو سن لیتا تھا اس نیٹ ورک کے ذریعے سے، کہ جو آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے ہمیں بنا کے دیا، یعنی مساجد کا نیٹ. آپ دیکھتے ہیں کسی بازار میں مسجد وسط میں ہوتی ہے، جیسے ہی نماز، یعنی جتنا عوام کے ساتھ یا جتنا لوگوں کے ساتھ سب قریبی ترین ایک عالم دین ہے اتنا ایک سیاست دان نہیں ہوتا ہے. تو یہ وجہ تھی کہ امام کا پیغام فوراً لوگوں تک پہنچ جایا کرتا تھا. خیر، میں نے عرض کیا کہ علماء جب امام کے ساتھ مل گئے تو علماء نے پہلا کام جو کیا وہ ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا.
ٹھیک ہے،
علماء نے ملت سے کہا کہ دیکھو کہ اس وقت تمہاری فلاح اس شاہ کے پاس نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
یہ شاہ خائن ہے، یہ شاہ مثلا جو کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہا. اس کے بعد عوام متوجہ ہو گئی اس بات کا.
ٹھیک ہے،
اور عوام نے اس نقطے کو درک کر لیا اور انہوں نے چشم بستہ اس کے اوپر اعتماد کیا، لہٰذا وہ میدان میں نکل آئے. جب میدان میں نکل آئے تو اب میں رات بھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے.
اچھا،
یہ وہ لوگ تھے جن کے گھر اچھے نہیں تھے، جن کے مسکن اچھے نہیں تھے، حتیٰ کچے مکانوں میں اور جھونپڑوں میں رہنے والے. امام فرماتے ہیں میں جنوب تہران میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مثلا کچے سے گھر میں رہ رہے ہیں، کافی زیادہ تعداد ہے ان کی، تو وہ لوگ جو ہے رات کو وہاں پہ چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، صبح کو آ کے جو ہے تظاہرات اور وہ جو
پروٹیسٹ وغیرہ جو ہوتا ہے
اس میں شرکت کرتے ہیں شاہ کے خلاف.
ٹھیک ہے،
تو ایسے لوگوں نے قیام کیا، ایسے لوگوں نے شک، یعنی دیکھیے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا اور جن کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا معاشرے میں، وہی لوگ اٹھے، ایک ولی کے پیچھے چلے، جیسے ہی ولی کی اقتدا کی اور اس کی پیروی کی اتنے کامیاب ہو گئے کہ وہ شہنشاہی نظام جو کئی سالوں سے اس ملک کے اوپر مسلط تھا اس کا تختہ الٹ کے رکھ دیا.
بڑا مشکل کام تھا
لیکن کر کے دکھایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشوا، جب رہبر صادقانہ اور عاشقانہ انداز میں جو ہے اپنے مقصد اور ہدف کی طرف، اور حق، اور ہدف بھی وہ جو حق کو،
ٹھیک ہے،
حق کی طرف بڑھ رہا ہو، تو اس کے پیچھے ایک خدا کی طرف سے نصرت آ جاتی ہے.
بالکل صحیح.
اور دوسرا یہ کہ خدا عوام کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے.
بالکل صحیح.
امیر المومنین ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ زمین و آسمان کا فاصلہ جو ہے قیمتی موتی سے، ہیرے اور جواہرات سے بھر کے کسی کو کہو کہ یہ میں نے تیرے نام کیا اور اب تو اپنے دل میں میری محبت پیدا کر لے، مولا فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں خدا تمہاری محبت پیدا نہیں کرے تو نہیں ہوگی. اور اگر آپ کسی کے لیے فقط ایک لفظ کہہ دیں اور خدا اس کے دل میں تمہاری محبت ڈالنا چاہے تو مولا فرماتے ہیں وہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک تمہارا ہو جائے گا.
بے شک،
یہ ہے خدا، یعنی خدا کی ذات نے عوام کے دل میں محبت ڈالی امام کی، اور امام کے اوپر عوام نے اس قدر اعتماد کیا کہ ان کے بیٹے شہید کیے گئے، ان کو زندہ، مثلا آپ یہی عبرت، موضع عبرت کو جا کے دیکھ لیجیے، آج بھی میوزیم جو ہے اس کو جا کے دیکھ لیجیے کس قدر ظلم ڈھائے گئے اس ملت پر، کس قدر ستم ڈھائے گئے اس ملت کے اوپر، لیکن پھر بھی اس لبیک کے اوپر، جو لبیک پہلی دفعہ امام کے ساتھ انہوں نے کہی کہ لبیک یا امام خمینی، اس کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ ہے ایک سچی رہبری، یہ ہے ایک صادقانہ جو کلمہ ہے اس کے اوپر امام کی سب سے زیادہ تاکید جو ہوا کرتی تھی وہ اسلام کے اوپر تھی. امام فرماتے تھے کہ اسلام کی خاطر، خدا کی خاطر، نہ امام خمینی کی خاطر، خدا کی خاطر قیام کرو، خدا کی خاطر میدان میں آؤ. اور امام نے لوگوں کو اس قدر باشعور بنا دیا تھا کہ وہ اپنے حقوق مانگنے کے قابل ہو گئے، اور انہوں نے جو بھی مشکلات ان کے راستے میں آئیں ان سب کو برداشت کرتے ہوئے جو آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس قیام کو کامیاب فرمایا.
علماء 36 سال گزرنے کے باوجود بھی کیسر صاحب ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جوں کہ توں جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان تھے، بالکل اسی انداز میں ان امام کے جو باتیں تھیں اسی انداز میں، ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر اسی طرح علماء آج بھی امام کے پیغام کو لوگوں تک اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں. یہ ایسے علماء ایک نعمت نہیں ہے کیا؟
دیکھیے جی، علماء کی شان یہ ہے کہ یہ نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں. جب ان کا ہدف دیکھ جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دنیا کا بعد ایک اور دنیا ہے اور وہی حقیقی دنیا ہے, تو وہ آدمی مثلا یہ عرض کروں کہ وہ پاگل ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے یا
مختصر سی دنیا کے لیے,
اس مختصر سی دنیا کے لیے. اس لیے علماء حق کا ہر زمانے میں انبیاء کے وارث رہے ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں.
ٹھیک ہے,
یہی وجہ ہے کہ امام کی جو یہ نہضت تھی یا امام کا یہ جو قیام تھا آج تک ویسے ہی چلتا آ رہا ہے جیسے امام نے اس کا آغاز کیا تھا. اور علماء کے بارے میں جو آج کے دانشمند اور مفکرین جو ہیں انہوں نے اپنے نظریات دیے ہیں, انہوں نے کہا کہ علماء کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سودا نہیں کرتے. یعنی وہ علماء جو علماء حق ہیں, بعض مثلا درباری علماء بھی ہیں جو بادشاہوں کے ماتھے کی یا پیشانی کی لکیروں کو پڑھ کے فتویٰ دیتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جو علماء حق کا ہیں اور جن کے بارے میں خدا اور اہل بیت نے اور رسول اللہ نے جن کو فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء, اور خدا کا صد ہزار مرتبہ شکر کہ جن علماء نے امام کا ساتھ دیا ان کا دربار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا.
ٹھیک ہے,
یعنی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, تاریخ میں آپ کو بہت کم ایسے مواقع ملیں گے کہ شیعہ علماء دربار سے اپنے
احکامات لے رہے
ہیں. جی بالکل, وہ ان کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہو یا احکام. یہ ایسی قوم تھی کہ جو طول تاریخ میں اتفاق سے دربار کے خلاف اور بادشاہوں کے اپوزٹ چلتی آئی ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو جیسے علماء ملے, اتنے باوفا علماء عام جگہوں پہ یا عام مکاتب میں نہیں ملتے ہیں.
وہ اہل بیت کی طرز فکر کو لے کے آگے چل رہے ہیں,
طرز فکر کو آگے لے کے. ان کا کوئی شاہ سے رابطہ نہیں تھا, شاہ سے یہ پیسے نہیں لیتے تھے, شاہ کے درباری ملا نہیں تھے, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے امام کے پیر اور ان کے بعد ان کے نائب جو ہیں, خدا ان کو نوح کی عمر, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے. یہ ان کی بابصیرت قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج تک امام کا انقلاب ڈگمگایا نہیں, اپنے راستے سے ہٹا نہیں. مثلاً کل کا دن ہی آپ دیکھ لیجئے, برستی ہوئی تہران کی بارش میں, سردی کے موسم میں تہران کی بارش میں ایک سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کے بوڑھے جو ہیں وہ اس میں موجود
ہیں. ایسا ہی ہے,
اور میدان انقلاب سے لے کے جو ہے
آزادی
جو ہے امام حسین علیہ السلام, میدان امام حسین 15 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے, اور اس 15 کلومیٹر کے فاصلے کو عوام نے اپنے وجود سے
توڑ مختلف علاقوں سے تہران کے جو ہے.
تو یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ انقلاب پہلے لوگوں کے دلوں میں آیا, اس کے بعد معاشرے میں آیا. اور اس انقلاب کی خوبی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انقلاب ایسا انقلاب نہیں کہ جس کو عوام کے ہر شعبے کی حمایت حاصل ہو, لیکن یہ انقلاب ایسا انقلاب تھا کہ جس کو عوام کے ہر شعبے نے حمایت کی, اور ہر شعبے نے سوائے ان چند افراد کے جو اس وقت شاہ کے
ساتھ تھے,
یا ادھر سے وہ اپنے حقوق لے رہے تھے یا اپنا
فوائد
حاصل کر رہے تھے. تو اس طرح سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا انقلاب تھا کہ جس انقلاب کو تمام مکاتب فکر نے, اور تمام اس میں کوئی شیعہ سنی, ایک سنی سے جو ہے اسی میں پروٹیسٹ کے دوران انٹرویو لیا گیا کہ آپ تو سنی ہیں,
ٹھیک ہے,
آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ایک شیعہ کی اقتدا میں اس کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے آپ پروٹیسٹ کریں اور میدان میں نکلیں. اس نے کہا دیکھو میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد سنی ہوں, میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد سنی ہوں, اور اس کے بعد میں ایرانی ہوں.
بالکل,
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ شیعہ سنی کے اس چکر میں ڈال کے میرے ہدف سے دور نہیں کریں, میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, رسول اللہ کے اوپر اعتقاد, اور امام خمینی بھی وہی ہیں, وہ فرزند رسول ہیں, وہ سید زادے ہیں, تو ان کی اقتدا کرنا میرے لیے لازمی اور ضروری ہے, اس لیے میں آیا ہوں.
بہت بہت شکریہ کیسر بھائی, جعفر صاحب بہت شکریہ گفتگو آپ کے ساتھ, آگے بڑھائیں گے معذرت کے ساتھ ایک مختصر سا ناظرین, ہم نے وقفہ لینے ہم لوگ چلیں گے رباب کی طرف. جی رباب,
بہت شکریہ خورم, بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے آپ کی, اپنی گفتگو جاری رہے گی, لیکن محترم ناظرین ہم یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے واپس لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے کیسر عباس جعفری صاحب کے ساتھ, اور میں یہاں پر ایک سوال ہی پوچھنا چاہوں گی کیسر بھائی. سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے خرم آپ بھی جانتے ہیں کہ انقلاب آئے اور انقلاب گئے, آتے ہی ساتھ کچھ ایسی ہلچلیں مچ گئی یا کچھ ایسی جو بھار کی جو ہے مملکتوں نے ان میں ٹانگ اڑانا شروع کر دی, ان کے انقلاب جو ہے وہ اپنے راستے سے ڈگمگا گئے, لیکن ایران کا اسلامی انقلاب میرے خیال سے وہ واحد انقلاب ہے جو اب تک بھی دیکھا جا رہا ہے, اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے کل بھی دیکھنے کو ملا, جی ہاں ساتھ دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جذبہ آج بھی موجود ہے کیسر؟
جی کیسر صاحب,
یہ دیکھیے چین کا انقلاب آیا 1911 میں,
ٹھیک ہے,
یہ انقلاب کسانوں اور مزدوروں نے کیا,
ٹھیک ہے,
میں نے وہی بات جو پہلے عرض کی کہ اس انقلاب کو تمام افراد کی اور تمام شعبے کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی,
ٹھیک ہے,
اور اس حمایت کی ریزن یہ تھی کہ علماء اس کے پیچھے تھے,
ठीक है,
उलमा लोगों से मुस्तकीम वाबस्ता थे, उनके साथ और उनके साथ राबते में थे, और जो काम उलमा करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। खैर, चीन का इनकलाब आया, उस इनकलाब के पीछे किसान थे और जिम्मेदार थे
ठीक है,
जिन्होंने उसको हैंडल किया और आगे बढ़ाया और वो कामयाब हुआ। लेकिन थोड़ी ही मुद्दत के बाद वो उसकी बजाय जो है आप देखते हैं कि मसलन 1949 में जो है एक नई दुनिया आ गई चीन के अंदर। खैर, रूस का इनकलाब आया 1909 में, ये इनकलाब मजदूरों ने किया, एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, फिर फौजी कुछ उनके साथ मिल गए, तो इसके इस तरह से जो है वो इनकलाब आ गया।
ठीक,
इसके बाद फ्रांस का इनकलाब आया, इस इनकलाब में जो है दो तबके थे, एक आला तबके के लोग थे, और फिर उसके बाद जब शहरी उनके साथ मिल गए तो ये इनकलाब हो गया। और लेकिन आप देखते हैं कि यही जो फ्रांस का इनकलाब है, थोड़ी ही मुद्दत के अंदर इसका 20 दफा जो है आईन वो
तब्दील हुआ। अच्छा,
20 दफा इसका आईन, यानी जिसका दिल चाहता था वो आईन में तब्दीली कर देता था।
अच्छा,
लेकिन इनकलाब इस्लामी ईरान की जो खसूसियत है वो ये है कि पहली बात ये कि इसको अवाम ने, पहले ये इनकलाब अवाम के दिलों में और जहनों में रूनुमा हुआ, उसके बाद ये मुआशरे में हुआ, अवाम की भरपूर इसको हिमायत थी, और उसके बाद जिस कयादत ने इमाम के बाद इस इनकलाब को जो है संभाला और इसकी रहनुमाई की, वो कयादत इतनी मुखलिस और बावफा थी कि उन्होंने एक इंच भी इसको इधर उधर डगमगाने नहीं दिया।
ठीक है,
यानी आज भी आप रहबर के फरमान, और यानी हर बात के बाद उनकी बात यह होती है कि इमाम का यह फरमान था, इमाम हमारे आगा इमाम ने यह फरमाया, इमाम ने हमें इस बात की ताकीद की थी, इमाम ये फरमान, तो जहां पे इस कदर बानी इनकलाब हर जगह मौजूद रहे, हर बात में मौजूद रहे, वहां इनकलाब का डगमगाना या खत्म होना वो बईद है। तो आखिर पे जो है मैं जो नतीजा लेना चाहूंगा वो ये है कि ये इनकलाब जो है नमूना है इस वक्त खसूसन इस्लामी ममालिक के लिए।
ठीक है,
इस इनकलाब को नमूना बनाएं, और खसूसन उलमा से मेरी अपील है, उलमा से गुजारिश है कि अपने जाती इख्तलाफात से हटके, अपनी इनफरादी जो वो से मावरा होके इज्तमाईयत की तरफ तवज्जो फरमाएं। आज अगर पाकिस्तान की जो 95 से 97% आबादी जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है,
ठीक है,
अगर आज पाकिस्तान के तमाम उलमा किसी एक आलिम दीन के ऊपर एतमाद कर लें और उसको अपना पेशवा बना के जो है आगे पेशरफ्त करें और आगे बढ़ें, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका टिक सकता है? पाकिस्तान में दुश्मन, पाकिस्तानियों का दुश्मन टिक सकता है? नहीं टिक सकता। जहां पे 95% मिल्लत जो है वो मुसलमान हो और एक मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली हो, वो किसी एक के पीछे लग जाए तो इमाम खुमैनी के पैरोकारों की तरह और इमाम खुमैनी की तरह, तो वाकियां वहां पर भी आज जितने भी हमारे मसाइल हैं, जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, ये हमारे रूहानी पेशवा अगर चाहें तो इसको थोड़ी ही मुद्दत में जो है इसको अच्छा खत्म कर
कैसा
सकते हैं।
बड़ी अच्छी तरफ आपने इशारा किया, इस वक्त मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। देखिए, पहले आप थोड़ा सा अगर हम ये बयान करें कि इससे पहले कि हम ये कहें कि हमारी तमाम मुश्किलात का हल हिंदुस्तान को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, ईरान को, दोबारा इस्लामी इंकलाब हो चुका है यहाँ पर, कहा आपने कहा कि आलमों के हाथ में, आलिम कहेंगे किसे हम? हर जो शख्स जो हमें नमाज पढ़ा रहा है या क्या कह सकते हैं, यानी आप जिस कोई कोई स्टैंडर्ड आप रखेंगे, क्योंकि मुझे तो बड़ा फर्क नजर आता है, वो आलिम जो यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने इमाम के फरमानों को 36 साल गुजर जाने के बावजूद भी यूं का तू नहीं होने दिया, उसी की उसी तरह जुमले लिखे जा रहे हैं, या अगर उनमें अगर हालात में तब्दीली भी आ गई है तब भी इमाम का जब फरमान और इमाम का कोई कॉल पढ़ा जाता है, बोला जाता है, किसी बैनर पर लगाया जाता है, तो उसी तरह लगाया जाता है, तो कैसे यहां आपको कुछ नजर आ रहा है कि कुछ थोड़ा सा फर्क है डेफिनेशन में आलिम की?
देखिए जी, उलमा वैसे आलिम का लफ्ज बस ही
ठीक है,
कोई शख्स किसी भी
फील्ड का
फील्ड में हो
शोबे में
वो उस फील्ड का आलिम है,
स्पेशलिस्ट है,
ठीक है। मेरी उलमा से यहां पे जो मुराद है वो मुतखस्सिसीन हैं। मुतखस्सिसीन से मुराद मसलन अगर कोई फिजिक्स का मुतखस्सिस है, यानी इमाम के इनकलाब में, यहाँ पे एक बात इजाफा करता चलूं कि इमाम के इनकलाब में एक खूबी ये थी कि इमाम ने इनकलाब करने के बाद लोगों से ये नहीं चाहा कि तुम सारे अबा और अमामा पहन लो और मस्जिदों में चले जाओ।
हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है।
कतअन ऐसा नहीं कहा
जी, बिल्कुल।
फरमाया तुम जहां पे हो वहीं पे रहो,
अपने शोबे में
काम करो, ایک بات کا اضافہ کر لو کہ جو کام بھی کرو وہ مسلمان کی طرح کرو.
بالکل
ایک مسلمان کی طرح. مثلا ایک ڈاکٹر فقط ڈاکٹر نہ ہو وہ مسلمان ڈاکٹر.
بالکل صحیح.
اب ایک فقط ڈاکٹر میں اور مسلمان ڈاکٹر میں فرق یہ ہوگا کہ اگر مجھے خدا نہ خاص شکم میں درد ہو جاتا ہے, میں جب اس کے پاس جو عام ڈاکٹر ہوگا اس کی نظر پیسے پہ ہوگی.
بالکل صحیح.
وہ کہے گی جناب آپ کو پینڈس ہو گئی ہے لہٰذا آپ کا آپریشن ضروری.
ٹھیک ہے جی.
تو پیسہ کمانا ہے نا.
ٹھیک ہے.
لیکن جو ایک مسلمان ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا نہیں ایک دو ٹیبلٹس کھا لیں آپ کا پیٹ کا درد ختم.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا کہ تم جس شعبے میں ہو اسی شعبے میں رہو لیکن مسلمان ہو, مسلمانوں کی طرح ایک اسلامی آدمی شخص کی طرح رہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے مراد متخصصین ہیں لیکن متخصصین مسلمان. متخصصین بعض حالا یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بعض علماء بھی جو ہے بے شک وہ علماء کے روپ میں ہیں, علماء کے لباس میں ہیں, لیکن امام نے ان کو کیا فرمایا کم میں ایک دفعہ اتفاق سے جو ہے گھڑیاں چوری ہونا شروع ہو گئی.
اچھا.
تو کسی نے جا کے کہا آغا مدرسے سے جو ہے علماء کی طالب علموں کی گھڑیاں چوری ہو رہی ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ امام نے تو کہا کہ امام جو یہ مولوی ہیں, معذرت سے عرض کر رہا ہوں, مولوی چور ہو گئے ہیں.
اچھا.
امام کے چہرہ رنگ تغیر کر گیا. فرمایا دیکھو مولوی چور نہیں ہو گئے, چوروں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے.
زبردست.
چوروں نے یعنی امام کلام الامام, امام الکلام یعنی امام کے اس جملے میں بہت وسعت ہے.
جی.
چوروں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو میری مراد وہ چور نہیں ہیں کہ جن کو جنہوں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے, میری مراد وہ علماء ہیں جن کے سینوں میں عوام کا درد ہے, جن کے سینوں میں اس امت کا درد ہے. جو دیکھیے میں یہاں پہ ایک اور بات بھی اپنے اہل تسنن برادران سے عرض کروں گا کہ عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع صحابہ کرام سے زیادہ نزدیک نہیں ہے, اس لیے جو ہے ہمیں ایک سیکولر آدمی منظور ہے اور ایک اہل تشیع جو ہے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے تو وہ منظور نہیں.
اچھا.
ہے. میں یہ چاہوں گا کہ حضرت عمر کے بارے میں مثلا آپ نے سنا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات کو مدینے کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر مدینے شہر مدینے میں کوئی حیوان بھی بھوکا سو جائے تو اس کا ذمہ دار بھی بروز معاشر عمر ہوگا.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کی سرزمین پہ وہاں مثلا خلیفہ دوم یہ کہہ رہے کہ کوئی حیوان بھی بھوکا سو جائے, یہاں سرزمین پاکستان پر تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں.
بالکل.
وہ انسانوں کے بچے ہیں. یا آج بجلی نہیں ہے, اتنی سردیوں میں گیس نہیں ہے, تو کیا حضرت عمر اس بات پہ راضی ہوں گے کہ مثلا تم مسلمانوں سے اتفاق نہ کرو اور جو ہے اس وجہ سے
لوگ بھوکے رہیں,
لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں. دیکھیے بھائی آج علماء کا کام جو ہے وہ دین کا پرچار کرنا ہے, خدا کا وہ فرمان جو خدا نے قرآن میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, پیغمبر میں تیرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دوں گا, وہ آج صادق ہو گیا ہے. آج دنیا میں اسلام کے لیے لوگوں کے اندر تڑپ پیدا, لوگ مسلمان ہونا چاہتے. علماء کا کام ہے. مثلا اس وقت آغا کراتی فرما رہے تھے کہ ہمیں 20,000 عالم دین چاہیے جو چینی زبان میں تبلیغ کر سکے.
ٹھیک ہے.
ہمارے علماء کے پاس کیا ایسے افراد ہیں جو چینی زبان میں, یا جا کے آپ مثلا دوسرے ممالک میں دیکھیں لوگ خودکشی کرتے ہیں, کیوں؟ ان کے پاس زندگی کا فلسفہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی ان کے پاس نظریہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ علماء متفق ہوں, ان کے وہ علماء جن کے اندر ملت کا درد ہے, اپنے تمام ان چیزوں سے ماورا ہو کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تھوڑی ہی مدت لگے گی کہ یہ نظام جو مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے یہ جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا, اور جو استکبار کی حکومت ہے ختم ہو جائے گی, اور علماء کی اور قرآن کی حکومت ہمارے ملک میں بھی برقرار ہو سکتی ہے.
جناب کیسر عباس جعفری صاحب, بہت زبردست گفتگو آپ کے ساتھ رہی, بہت مزہ آیا, اور آپ نے جو ہے اسلامی انقلاب سے دوبارہ اسلامی انقلاب کی روح کو دوبارہ زندہ کیا, کیونکہ یہ ایسا انقلاب ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہ ایران کا انقلاب ہے نہ اسلامی, یہ دنیا کے لیے ایک انقلاب تھا, اور اس کا ایک جو اس میں بڑا اہم نقطہ ہمیں نظر آتا ہے وہی والی آپ نے بات کی کہ آپ انسانیت کا خیال رکھیں بجائے اس کے کہ آپ دوسرے مسائل میں پڑے رہیں کہ ہم اتفاق نہیں کر سکتے, ہم اس وجہ سے کچھ کموں اس طرف ہے کچھ کموں اس طرف ہے. ایک پلیٹ فارم پہ آ کے انسانیت کی خدمت کے لیے ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینے کا انقلاب تھا, جس کی روح کو آپ نے آج پھر دوبارہ تازہ کر دیا, ہمیں مثال دے کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیسر صاحب, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس موضوع کا جو وہ کہتے ہیں فرض تھا وہ ادا کیا, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی ناظرین کیسر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی, گفتگو ہماری تمام ہوگی, چلتے ہیں رباب پاس.
بہت شکریہ خورم آپ کا بھی اور کیسر عباس جعفری صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا, امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین بھی آج کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. جی محترم ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسر بھائی نے تو کچھ روح کی جو ہے وہ غذا ہمیں دے دی. اب میں کچھ جسمانی باتیں کرتی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جسم پر جو جلد ہے وہ ایک نعمت ہے, یا اگر میں اس طرح کہوں کہ ہمارا قدرتی لباس ہے تو زیادہ بہتر رہے گا. اور جلد کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, جس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ ایک یعنی کالم تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے تقریباً جو رات کے 10 بجے ہے اپنی جلد کو, چہرے کی جلد کو اچھی طرح دھو لینا ہے. یعنی سونے سے پہلے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے, کیونکہ 10 بجے کے بعد جو ہے آپ کی جلد جو اپنی بناوٹ کا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اور اگر بناوٹ کے دوران آپ کے چہرے پر اگر کوئی کریم یا کوئی ایسا لوشن وغیرہ لگا ہو تو یہ پروسیس یا یہ کام جو ہے وہ ہلکا پڑ جاتا ہے. تو یہ آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ رات کو سوئیں تو اپنی جلد کو دھو کر سوئیں. اس کے علاوہ لکھا گیا تھا اس کالم میں کہ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں, خاص طور پر خواتین جو ہیں گھر کے کام کرتی رہتی ہیں اکثر جو ہے گیس وغیرہ کے پاس جو ہوتی ہیں, وہ یہ کام کریں کہ اپنے چہرے پر سنسکرین ضرور لگائیں. گھر کے اندر بھی اگر ہو تو آپ ضرور لگائیں, اور دن میں 3 بار تقریباً اپنے سنسکرین کو آپ بار بار دہرائیں, کیونکہ اس میں جو کچھ خاص ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی جلد کے لیے بہت مفید ہے. اور اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ SPF 15 یعنی SPF 15 سے اوپر ہو آپ کی سنسکرین. اس کے علاوہ اگر آپ نہیں چاہتے سنسکرین وغیرہ کا استعمال کریں, آپ زیتون کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بادام یعنی کڑوے بادام کا تیل جو ہے وہ بھی آپ کی جلد کے لیے بہت مفید ہے. تقریباً دن میں 1 بار, یا اگر آپ رات کو سو رہے ہیں تو بہت ہلکا سا بادام کے تیل کو گرم کر کے اپنی جلد پہ لگائیں, آپ کی جلد کی جھریاں وغیرہ داغ دھبے جو ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین, اپنے چہرے کی جلد کا خیال رکھتے وقت ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, ہمارے ہاتھوں کی جلد. اپنی ہاتھوں کی جلد کو بھی ہے جتنا آپ ہو سکے اس پہ لوشن وغیرہ لگائیں, کیونکہ اکثر ہم کام کرتے ہیں, برتن وغیرہ دھوتے ہیں اور ہاتھ کی جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے. اپنی ہاتھ کی جلد کا بھی بہت خیال رکھیں, کیونکہ ہماری جلد خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ناظرین, یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عاقلہ حکیمی کا کینیڈا سے, اور محترم قیصر عباس جعفری صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور بہت ہی بہترین نکات کی طرف اشارہ کیا.
بالکل جی. میں صرف یہاں پر اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ بہرحال ہم نے 2 ہفتے یہ موضوع رکھا اسلامی انقلاب کا, اور اس سلسلے میں گفتگو کی. اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ دیکھیں, جیسے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کا نام تابد زندہ رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ایک قوم کے لیے, میرے خیال میں اگر ایک امت کا ہوں اور شاید پوری دنیا کا بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اب جہاں کہیں بھی انقلاب ہوتا ہے, جہاں کہیں بھی لوگ اٹھتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں ظلم کے خلاف, تو ان کے پاس ایک زندہ جیتی جاتی مثال ہے. بالکل. کہ اس ایران کے اندر ایک ایسا انقلاب ہوا جس میں ایک بہت مضبوط حکومت کے خلاف, ایک ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھائی لوگوں نے اور وہ کامیاب ہوئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یا تھوڑے بہت فائدے کے لیے کہ یہاں سے ہمیں کچھ فائدہ مل جائے گا, یہاں سے کچھ سفارش مل جائے گی, اس کے لیے قوم کا سودا نہ کریں, امت کا اپنی سودا نہ کریں, اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں. تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہماری امت کا بھی, ہماری دنیا کا بھی, اور ہمارا ہی نام اس میں زندہ رہے گا. تو یہ بڑا اہم پروگرام تھا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو کل کے جو ہے سینیچر کے دن کے
موضوع, انشاءاللہ ہمارے ساتھ جناب قیصر عباس علوی صاحب موجود ہوں گے, اور ان کا موضوع رہے گا اہل بیت علیہ السلام اور ہمارا طرز زندگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمیں محترمہ نگت نسیم صاحبہ بھی جوائن کریں گے
آسٹریلیا سے. جی بالکل,
آسٹریلیا سے. اور ان کا موضوع رہے گا بزرگوں کا احترام, اور ہمارے اگلے ہفتے پورے ہفتے چلنے والا جو موضوع انشاءاللہ وہ رہے گا
بزرگوں کا احترام. جی بالکل, اور خاص نگت نسیم صاحبہ جو ہیں وہ اس بات پہ بہرحال توجہ دیں گی کہ کیوں ضروری ہے بزرگوں کا احترام. اس پہ بنیاد پہ جو ہے ان کی گفتگو انشاءاللہ رہے گی. امید کریں گے کہ اگلے ہفتے کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
جی بالکل انشاءاللہ. اور بس ہمیں واٹس ایپ اور وائبر پہ مت بھولے گا, facebook.com/SUT Morning Show بھی ہمارے فیس بک کا ایڈریس کا صفحہ جو ہے ایڈریس ہے, اس پر بھی آپ ہمیں مت بھولے گا. اور آپ کا ساتھ ہمارے پروگرام میں بہت بہت ضروری ہے. جی ہاں, میں خالص خرم
اجازت لے لیجیے. بالکل
جی ہاں, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت بہت اچھا گزرے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی کر دیجیے, پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے.
خدا حافظ.